طہارت کے مسائل، تعلیم الفقہ کورس، فرسٹ چیپٹر. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، آمین یا رب العالمین. جیسے کہ ہر کتاب کے شروع میں آپ کو لاسٹ ٹائم بھی بتایا گیا تھا کہ تمام جتنے بھی محدثین ہیں ہر کتاب میں پہلا چیپٹر نیت کے تعلق سے لائے ہیں، اور ایکچولی یہ امام بخاری ہی کی ایکچولی وراثت سمجھے چلی آ رہی ہے ایک طرح سے، یا انہی کی آپ کہہ سکتے ہیں انہی کو فالو کیا جا رہا ہے، کہ انہوں نے بھی فرسٹ چیپٹر میں صحیح بخاری کے نیت کا ہی چیپٹر لائے تھے، اس میں حدیث لائے تھے تاکہ ہم سب اپنی نیتوں کو خالص کر لیں. اور ویسے بھی ہم سب جانتے ہیں کہ ہمارے دین میں جو بھی نیک اعمال کا دار و مدار ہے وہ نیتوں پر ہے، جس کی جیسی نیت ہوگی اس کو ویسے ہی اجر ملے گا. تو یہاں پر بھی نیت کے مسائل ہی فرسٹ چیپٹر ہے، اور جس کے قرآن میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ توبہ کی آیت کے واللہ یحب المطہرین، کہ اللہ تعالیٰ طہارت اختیار کرنے والوں سے محبت کرتا ہے. تو سبحان اللہ، کتنی خوبصورت بات ہے کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے محبت کرتا ہے یا ان لوگوں کو پسند کرتا ہے جو طہارت اختیار کرتے ہیں. الحمدللہ، یہ بھی اللہ تعالیٰ کا بہت ہی ہم پر شکر احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہمیں تمام وہ تعلیمات دی جس پر ہماری تمام عبادتوں کا انحصار ہے، الحمدللہ. اور یہ ہم پر اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ وہ تعلیمات محفوظ بھی رہیں، ورنہ آج ہم بھی عیسائیوں کی طرح بھٹک رہے ہوتے. تو اسی لیے ہم دیکھیں گے، اور یہ آپ دیکھیں گے کہ کتنے روزمرہ کے جو مسائل ہیں ہمارے، اس میں ہم کتنی لاپرواہی برتتے ہیں، یا لا علمی کی وجہ سے ہم صحیح غسل یا صحیح وضو نہیں کر پاتے، یا یہ باتیں صحیح معلوم نہ ہونے کی وجہ سے ہم اس کو فالو نہیں کر پاتے. تو انہی باتوں کو ہم مد نظر رکھتے ہوئے آگے بڑھیں گے. سب سے پہلے نیت کے مسائل ہیں کہ اعمال کے اجر و ثواب کا دار و مدار نیت پر ہے. جیسے کہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، ہر شخص کو وہی ملے گا جس کی اس نے نیت کی. لہذا جس شخص نے دنیا حاصل کرنے کی نیت سے ہجرت کی اسے دنیا ملے گی، اور جس نے کسی عورت سے نکاح کرنے کے لیے ہجرت کی اسے عورت ہی ملے گی. بس مہاجر کی ہجرت کا صلہ وہی ہے جس کے لیے اس نے ہجرت کی ہے. یہ صحیح بخاری کی روایت ہے. اور دوسری حدیث ہمیں ملتی ہے جس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، بہت مشہور حدیث ہے، آپ لوگوں نے سن رکھی ہوگی، ابو ہریرہ اس کے راوی ہیں. اور اس کا بیک گراؤنڈ جو بتایا جاتا ہے اس حدیث کا، کہ جس وقت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ابھی مدینہ ہی میں تھے، اور کوئی تابعین آپ کے پاس آ رہے تھے سیکھنے کے لیے، احادیث سیکھنے کے لیے، لیکن ابو ہریرہ نے یہ حدیث خود سے بیان نہیں کی تھی. تو کوئی آتے ہیں تابعی بہت مشہور اور کہتے ہیں ابو ہریرہ سے کہ مجھے آپ رسول اللہ کی وہی حدیث سنائیے جو آپ نے بذات خود، یعنی ڈائریکٹ رسول اکرم سے سنی ہو. تو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہاں، میں تمہیں وہی حدیث سناؤں گا جو میں نے ڈائریکٹ بذات خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہے. اور یہ کہنا تھا کہ ان کا جسم کانپنے لگا، اور وہ ایک طرح سے کانپتے ہوئے بے ہوش ہو کر گر پڑے. ان کو پانی ان کے اوپر ڈالا گیا اور ان کو ہوش میں لایا گیا. اس کے بعد پھر انہوں نے یہ جملہ کہا کہ میں تمہیں وہی حدیث سناؤں گا جو میں نے خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہے. اور اتنا کہنا تھا کہ پھر ان کا جسم کانپنے لگا، یعنی شیورنگ سی ہونے لگی ان کو، اور پھر وہ ڈرتے اور گھبراتے ہوئے پھر بے ہوش ہو پڑے. اس کے بعد پھر ان کے اوپر پانی ڈالا گیا، پھر ان کو ہوش میں لایا گیا، پھر ان کو انہوں نے کہا کہ میں یہ حدیث تمہیں سناؤں گا جو میں نے خود رسول اکرم سے سنی ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ قیامت کے دن ایسا ہوگا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں کہ ایک شخص کو لایا جائے گا جو کہ شہید ہوگا اللہ کے راستے میں. اللہ تعالیٰ اس کو اپنی نعمتیں گنوائے گا، اور شہید ان تمام نعمتوں کا اقرار بھی کرے گا. تب اللہ تعالیٰ اس سے پوچھے گا کہ اچھا، ان نعمتوں کا حق ادا کرنے کے لیے تم نے کیا عمل کیا؟ تو وہ کہیں گے کہ اے اللہ تعالیٰ، میں نے تیری راہ میں جہاد کیا یہاں تک کہ شہید ہو گیا. اب دیکھیں اللہ تعالیٰ کیا فرمائیں گے کہ تو جھوٹ کہتا ہے، تو نے تو بہادر کہلوانے کے لیے جنگ کی، لہذا تجھے بہادر کہہ دیا گیا دنیا میں. پھر فرشتوں کو حکم ہوگا کہ اسے منہ کے بل گھسیٹ کر، یا ایک حدیث کے مطابق ناک کے بل گھسیٹ کر جہنم میں ڈال دیا جائے، اور اس کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا. سوچیں، اللہ کے راستے میں شہید ہونے والا شخص ہے، اس کے بعد وہ آدمی لایا جائے گا جس کو اللہ تعالیٰ نے علم دیا تھا، اور وہ خود علم سیکھنے والا بھی تھا. تو اللہ تعالیٰ اس کو اپنی نعمتیں گنوائے گا اور کہے گا، وہ عالم ان نعمتوں کا اقرار بھی کرے گا، تب اللہ تعالیٰ اس سے پوچھے گا کہ ان نعمتوں کا شکریہ ادا کرنے کے لیے تو نے کیا عمل کیا؟ وہ کہے گا کہ اے اللہ تعالیٰ، میں نے خود بھی علم سیکھا اور دوسروں کو بھی سکھایا، اور تیری خاطر لوگوں کو قرآن پڑھ کر سنایا. اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا، تو نے جھوٹ کہا، تو نے تو قرآن اس لیے پڑھ کر سنایا تھا کہ لوگ تجھے قاری کہیں، لہٰذا دنیا نے تمہیں عالم اور قاری کہہ دیا. حکم ہوگا کہ اسے بھی منہ کے بل اٹھا کر جہنم میں پھینک دیا جائے، اور اس کو پھینک دیا جائے گا. اب دیکھیے کہ قرآن کا عالم شخص ہے اور قاری بھی ہے، اللہ تعالیٰ رحم فرمائے. اس کے بعد ایک آدمی کو لایا جائے گا اور اللہ تعالیٰ اس سے بھی اپنی نعمتیں گنوائے گا اور ان نعمتوں کا وہ اقرار بھی کرے گا. پھر اللہ تعالیٰ اسے سوال کرے گا کہ میری نعمتیں پا کر تم نے کیا کام کیے؟ وہ کہے گا کہ اے اللہ تعالیٰ، میں نے تیری راہ میں ان تمام نعمتوں کو ان جگہوں پر خرچ کیا جہاں تجھ کو پسند تھا، یعنی وہ مال جس کو دیا گیا تھا. اللہ تعالیٰ فرمائے گا، تو جھوٹ کہتا ہے، تو نے تو مال صرف اس لیے خرچ کیا کہ لوگ تجھے سخی کہیں، اور دنیا نے تمہیں سخی کہہ دیا، لہذا حکم ہوگا اور پھر اسے منہ کے بل اٹھا کر جہنم میں پھینک دیا جائے گا. یہ صحیح مسلم کی روایت ہے. آپ اس سے اندازہ لگائیے کہ اتنے بڑے بڑے نیک کام کرنے والے لوگ صرف اس بنا پر جہنم میں ڈال دیے جائیں گے کہ ان کی نیت صاف نہیں تھی، ان کی نیت میں کھوٹ تھی. جو بھی نیک کام انہوں نے شروع کیا تھا، اس میں شروع سے انہوں نے انٹینشن یہ رکھی تھی کہ لوگ واہ واہ کہیں، لوگ تعریف کریں، لوگ کہیں کہ جیسے کہتے ہیں نا کہ براہیمی نظر بڑی مشکل سے پیدا ہوتی ہے، حوث چھپ چھپ کے سینوں میں بنا لیتی ہے تصویریں. تو کہیں نہ کہیں دل کے کونے کے اندر کچھ نہ کچھ چھپا ہوتا ہے ضرور، جو انسان کو اس بات پر اکساتا ہے کہ وہ لوگوں کے لیے کام کرتا ہے، پھر اللہ کی خاطر نہیں کرتا کہ اچھا لوگ میری تعریف کریں، لوگ میری واہ واہ کریں. اور یہ جو کالر کھڑا کرنا کہتے ہیں نا ہماری عام زبان میں، ایکچولی کالر کھڑا کرنے کے لیے سارے کام کیے جاتے کہ ہماری واہ واہ ہو، ہماری تعریف ہو. تو ایک مومن کو اور ایک مسلمان کو لوگوں کی تعریف کی بھلا کیا پرواہ، وہ تو کس لیے سب کام کرتا ہے؟ اللہ کی خاطر کرتا ہے کہ تاکہ آخرت میں اس کو اجر ملے. تو اسی لیے ہم اپنی نیتوں کو خالص کر لیں. یہ نہ کہیں کہ اگر ہم نے قرآن پڑھ لیا ہے یا احادیث پڑھ لی ہیں یا فقہ پڑھ لیا تو ہم بہت بڑے عالم بن گئے. نہیں، ابھی تو ہم سب اسٹوڈینٹس ہی ہیں، ابھی تو ہم صرف طالب علم ہیں. اصل میں ابھی تو ہم نے کچھ بھی علم نہیں حاصل کیا دیکھا جائے تو. تو لہٰذا بڑائی کیسی، گھمنڈ کیسا، غرور اور تکبر کیسا. تو اپنی نیتوں کو خالص کریں اللہ کی خاطر، اور ہر کام میں اللہ تعالی سے اجر چاہیں. جیسے کہ کسی بھی جو فیلڈ میں آپ داخل ہونا چاہتے ہیں، کوئی ماہر فیلڈ میں آپ داخل ہونا چاہتے ہیں، جیسے کہ مثال کے طور پر کوئی ڈاکٹر بننا چاہتا ہے، ایم بی بی ایس کرنا چاہتا ہے، تو ایم بی بی ایس کرنے کے لیے ابھی آج کل کیا ریکوائرمنٹ ہے انڈیا میں، آپ بتا سکتے ہیں؟ پہلے کیا کرنا پڑتا ہے؟ سیدھا 12th کا ایگزام دے کر آپ ایم بی بی ایس میں داخلہ لے سکتے ہیں؟ ابھی نہیں لے سکتے نا. کیا کرنا ہوگا؟ کون سا ایگزام دینا پڑے گا آپ کو؟ جی انٹری ٹیسٹ، انٹرنس جو ٹیسٹ ہوتا ہے وہ دینا پڑے گا. نیٹ کا ایگزام ہوتا ہے آج کل، ہے نا؟ جی ہاں. اسی طرح سے انجینئرنگ کے لیے بھی شاید جی آر ای ہے یا پتہ نہیں کیا کون سا ایگزام ہے، واللہ عالم. تو پہلے ہر فیلڈ میں جانے کے لیے آپ کو اس فیلڈ کا پہلے انٹرنس ایگزام دینا ہوگا. اگر سفیشینٹ نمبر ہے آپ کے اور آپ ایلیجیبل ہیں، ایگزام میں آپ نے پاس کیا ہے، تو تبھی آپ کو اگلی کلاس میں داخلہ دیں گے سائنس میں یا پھر جو بھی آپ کی فیلڈ ہے. تو اسی طرح سے آخرت میں کسی بھی اجر کے لیے، یعنی آپ کو اجر اسی وقت مل سکتا ہے اس کے لیے جو ریکوائرمنٹ ہے، جو آپ ایلیجیبل ہو سکتے ہیں جنت میں داخلے کے لیے کسی کام کے اجر کے لیے، تو اسی وقت آپ اس کے لیے سفیشینٹ ہوں گے جب آپ کی نیت صاف ہوگی، آپ نے خالص وہ کام اللہ کے لیے کیا ہوگا. اگر آپ کی نیت میں کھوٹ تھا تو اللہ نہ کرے پھر وہ اجر کی بھی، اس کا اجر بھی نہیں ملے گا. اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ رکھے، اس لیے ہم کو ہمیشہ دعا کرتے رہنی چاہیے کہ اللہ تعالی ہماری نیتوں میں اخلاص عطا کرے. ٹھیک ہے، تو آئیے طہارت کی فضیلت کی طرف آتے ہیں. فضیلت میں وہ بات ہوتی ہے جس میں اس کے فائدے بتائے جاتے ہیں، اور اہمیت میں وہ بات ہوتی ہے کہ جس میں اس کے نہ کرنے کے نقصان بتائے جاتے ہیں. ٹھیک ہے، تو پہلے ہم فضیلت دیکھتے ہیں. فضل الطہارہ، صفائی نصف ایمان ہے. مالک الشری رضی اللہ عنہ کہتے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، طہارت آدھا ایمان ہے. ایک مرتبہ الحمدللہ کہنا ترازو کو نیکیوں سے بھر دیتا ہے. سبحان اللہ اور الحمدللہ کہنا زمین و آسمان کے درمیان ساری جگہ کو بھر دیتا ہے. نماز دنیا اور آخرت میں چہرے کا نور ہے. صبر روشنی ہے. اور قرآن قیامت کے دن تیرے حق میں یا تیرے خلاف گواہی دے گا. ہر آدمی صبح اٹھتا ہے تو اس کی جان رہن ہوتی ہے، گروی ہوتی ہے، جسے یا تو وہ نیکی کر کے آزاد کرا لیتا ہے یا گناہ کر کے ہلاک کرتا ہے. صحیح مسلم کی روایت ہے. بھی تو اس سے کیا پتا چلا؟ سبحان اللہ، آپ دیکھیں کہ طہارت کو نصف یعنی ہاف ایمان کہا گیا ہے، اور یہاں پر ذکر کی فضیلت بھی ہم کو پتہ چلتی ہے کہ ایک مرتبہ الحمدللہ کہنا میزان کو بھر دیتا ہے. تو آپ سوچیں کہ روزانہ اگر ہم الحمدللہ کہیں گے تو کتنا ہماری نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو جائے گا. اور سبحان اللہ اور الحمدللہ کہنا زمین و آسمان کے درمیان ساری جگہ کو بھر دیتا ہے. سبحان اللہ، آپ سوچیں کتنا بڑا اجر ہے اس کا. اور قرآن تو ہمارے لیے کیا ہے؟ ہمارے حق میں گواہی دینے والا یا ہمارے خلاف گواہی دینے والا ہے؟ اور نماز کو تو نور کہا گیا ہے اور صبر کو روشنی کہا گیا ہے. سبحان اللہ، کتنی خوبصورت باتیں ہیں. ایک ہی حدیث میں کتنی ساری چیزیں جمع ہو گئی ہیں. اور ہر آدمی جب صبح کرتا ہے تو وہ اس کی جان رہن ہوتی ہے، یعنی کسی چیز کے بدلے میں آپ نے سمجھے اس کو رہن رکھوا دیا. وہ جان آپ کو کب واپس مل سکتی؟ جب آپ اس کو آپ نیکی کے کام کریں تو اس سے آپ کی جان آزاد ہو سکتی ہے، ورنہ وہ رہن ہی رکھی رہ جائے گی. تو روزانہ ہمارے اعمال نامے میں کچھ نہ کچھ نیکیاں جمع ہونی چاہیے. ٹٹولتے رہیں، دیکھتے رہیں اپنے آپ کو، جانچتے رہیں، پرکھتے رہیں، کڑا امتحان لیں اپنا خود کا کہ آج کے دن صبح سے لے کر شام تک میں نے کون سی نیکی کی ہے، کون سا ایسا کام کیا ہے جس کی وجہ سے مجھ سے اللہ تعالیٰ راضی ہو سکتا ہے. تو ایسے کام کرنے کی کوشش کریں. تو اس سے ہم کو طہارت کی فضیلت پتہ چلی. فضیلت کا مطلب ہوتا ہے اس کے پر جو اجر بتایا گیا ہے وہ بتایا جاتا ہے. اور دوسری بات یہ کہ جو طہارت ہی کا ایک حصہ ہے وضو، اس کے کرنے سے ہاتھ اور پاؤں کے تمام صغیرہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں. یعنی چھوٹے چھوٹے جو گناہ ہیں وضو کے ذریعے سے وہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں. جیسے کہ عبداللہ بن سنابہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب مومن آدمی وضو کر کے کلی کرتا ہے تو اس کے منہ کے صغیرہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں، جب ناک صاف کرتا ہے تو اس کے بھی گناہ معاف ہو جاتے ہیں، جب چہرہ دھوتا ہے تو چہرے کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، حتیٰ کہ آنکھوں کی پلکوں کے گناہ بھی معاف ہو جاتے ہیں، پھر جب ہاتھ دھوتا ہے تو ہاتھ کے گناہ، حتیٰ کہ ناخنوں کے نیچے سے بھی گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. اور اسی طرح جب آدمی سر کا مسح کرتا ہے تو سر کے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں، ان صغیرہ، حتیٰ کہ کانوں کے گناہ بھی معاف ہو جاتے ہیں، پھر جب پاؤں دھوتا ہے تو اس کے پاؤں کے گناہ بھی معاف ہو جاتے ہیں، حتیٰ کہ ناخنوں کے نیچے سے بھی گناہ نکل جاتے ہیں، پھر آدمی مسجد کی طرف آتا ہے اور نماز پڑھتا ہے تو یہ سارے اعمال اس کی نیکی میں اضافہ، انہیں درجات میں بلندی کا ذریعہ بنتے ہیں. سبحان اللہ، کتنی خوبصورت بات بتائی گئی ہے کہ چھوٹی چھوٹی چیزوں میں آپ دیکھیں کتنا اجر رکھا گیا، چھوٹے چھوٹے اعمال پر آپ دیکھیں کیسی خوشخبری اور بشارت دی گئی. سبحان اللہ، ہمارا رب ہم پر کتنا مہربان ہے کہ اتنے چھوٹے چھوٹے کاموں پر ہمیں اتنے بڑے بڑے اجر کی خوشخبری دی گئی ہے. سبحان اللہ. تو یہ طہارت کی فضیلت تھی. یعنی کیوں آپ طہارت کریں گے؟ کیونکہ اس کے یہ فائدے ہیں کہ ہمارے صغیرہ گناہ معاف ہو جائیں گے اس کی وجہ سے. طہارت کی اہمیت کو ہم دیکھیں گے. اور یہ دونوں چیپٹر ہونے کے بعد پھر میں آپ لوگوں کو سوالات کا ٹائم دوں گی. طہارت کی اہمیت، اہمیت طہارہ، اہمیت میں بات ہوتی ہے کہ اگر آپ وہ کام نہیں کرتے ہیں تو اس کا گناہ کتنا زیادہ ہے، یا اس کا وبال کیا ہوگا، یا اس کا عذاب کیا ہوگا. تصور ہم کریں کہ ہم کتنا اہم ٹاپک ہے جو ہمارے دین کا حصہ ہے، اور اسی سے ہم دراصل لا تعلق ہوتے ہیں. یعنی طہارت سے ریلیٹڈ جو باتیں اسی سے ہم لا تعلق ہی برتتے ہیں یا لاپرواہی برتتے ہیں، اور صرف بلا وجہ کی شرما شرمی سے ہم ایک دوسرے سے سوال بھی نہیں پوچھ پاتے. اور بہت سارے لوگ جو غسل کے تمام جو اصول ہیں اس سے ناواقف ہوتے ہیں. تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں، طہارت کے بغیر نماز ہی قبول نہیں ہوتی. تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ اللہ تعالیٰ طہارت کے بغیر نماز قبول نہیں کرتا، اور مال غنیمت سے چوری کیے ہوئے مال کا صدقہ قبول نہیں فرماتا. یہ بھی صحیح مسلم کی روایت ہے. اس سے کیا پتہ چلا؟ کہ بغیر وضو کے، بغیر طہارت کے آپ کی نماز ہی نہیں ہو سکتی. یعنی اگر آپ کا غسل صحیح نہیں ہے یا آپ کا وضو صحیح نہیں تو نماز نہیں ہوگی، تو پھر کیا فائدہ؟ اور اس لیے ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ رسول اکرم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا، طہارت نماز کی کنجی ہے، نماز کی ابتدا یعنی سٹارٹنگ تکبیر سے، اور اختتام یعنی اینڈنگ سلام پھیرنا ہے. تو یہاں پر کیا پتہ چل رہا ہے کہ طہارت نماز کی کنجی ہے. یعنی جیسے ہم بغیر چابی سے دروازہ کھولے، بغیر اندر اپنے گھر داخل نہیں ہو سکتے، اسی طرح سے وہ نماز قابل قبول نہیں ہو سکتی جو بغیر وضو کے پڑھی جائے، جو طہارت کے بغیر پڑھی جائے. تو طہارت کو نصف ایمان کیوں کہا گیا؟ کیونکہ اسی پر ہماری عبادتوں کے قبول ہونے کا سارا دار و مدار ہے، اسی پر ڈپینڈ ہے. پھر اس طرح سے پیشاب کرنے کے بعد طہارت سے غفلت برتنے سے عذاب قبر ہوتا ہے. یہ بھی بہت ہی امپورٹنٹ اور بہت مشہور حدیث ہے, اور اسی بنا پر ہم کو یہ بچپن سے اپنے بچوں کو احادیث سنا دینی چاہیے. ابن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, قبر میں زیادہ تر عذاب پیشاب کے معاملے میں ہوتا ہے, لہٰذا اسے احتیاط کرو. جو دائمی مریض ہوتے ہیں, جن کو ہمیشہ ہی ایسا ہوتا ہے, جن کو ہمیشہ ہی چھینکیں بہت آتے رہتی ہیں, تو یہ دائمی مریض کہلائیں گے. پھر تو ایسے لوگوں کے لیے یہ چھوٹ ہے کہ وہ پوری ایک نماز ایک وضو سے پڑھ سکتے ہیں, لیکن پیڈ لے کر پڑھنا پڑے گا. تو اگر آپ نے پیڈ لیا ہوا ہے یا پینٹی پہنی ہے تو پھر, اور آپ کو معلوم ہے کہ چھینٹے ادھر ادھر نہیں گئے ہیں چھینکوں سے, کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے سمجھے, تو پھر آپ کو پورے یعنی ہاف غسل کرنے کی ضرورت نہیں ہے, صرف آپ اپنا کپڑا چینج کر لیں. اور اگر آپ چاہیں تو پوری ایک نماز ایک اس میں بھی پڑھ سکتے ہیں. اگر آپ کو ہمیشہ ہر نماز میں ہی ایسا ہوتا ہے کہ بار بار چھینکیں آتی ہیں, تو ایک وضو سے آپ پوری, جیسے ظہر کی 12 رکعت ہیں تو آپ پوری 12 رکعت ظہر کی پڑھ سکتے ہیں ایک ہی وضو سے اسی کپڑے میں, لیکن اس کے لیے پھر آپ کو بہتر ہوگا کہ پیڈ لینا پڑے گا, تو آپ پڑھ سکتے ہیں, کوئی حرج نہیں ہے. لیکن اگر آپ کو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے تو پھر آپ کو سمجھے آپ کو وضو ٹوٹ گیا اور آپ جا کر صرف یا تو پیڈ چینج کر لیں یا پھر شلوار چینج کر لیں, اتنا حصہ دھو لیں, پورا غسل کرنا ضروری نہیں ہے. آپ فجر کے وقت جاگئے لیکن فجر کا ٹائم کافی ڈیلے ہو چکا تھا اور بس تھوڑی دیر باقی تھی سمجھے, تو جس وقت آپ اٹھیں گے اسی وقت غسل کریں گے, اور آپ حالت جنابت میں بھی تھے تو جس وقت اٹھیں گے اسی وقت اٹھ کر فوراً غسل کریں گے جتنی جلدی پاسبل ہے, اور چاہے سورج نکل بھی چکا ہو تو آپ اسی وقت نماز پڑھ لیں گے, آپ کی نماز قابل قبول ہوگی کیونکہ آپ کے پاس ویلڈ ریزن تھا. اور جس وقت آپ آنکھ کھلیں یا جس وقت آپ اٹھیں فجر کے لیے اسی وقت نماز پڑھیں, چاہے سورج نکل رہا ہو یا جو بھی ہو رہا ہو. ٹھیک ہے. امام بخاری صحیح بخاری میں ایک حدیث لائے ہیں جس میں وضو کی فضیلت پتہ چلتی ہے, جس میں رسول اکرم رات میں سوتے وقت وضو کر کے سوتے تھے, یا آپ نے اس کے کو انکریج کیا ہے, تو اس کے صحابہ کا بھی اس پر عمل تھا. بغیر نماز پڑھنے کے وقت کے بھی آپ وضو کر سکتے ہیں, کوئی حرج نہیں ہے, اور اس پر بھی آپ کو وہی اجر ملے گا انشاءاللہ. اصل میں دیکھیں حالت وضو میں رہنا یہ بھی ایکچولی پاکیزگی کا احساس ہے اصل میں, وہ تو اب اللہ تعالیٰ اجر دینے والا ہے. جیسے حالت وضو میں رہنا یہ بھی ایک اچھا کام ہے, یعنی اس کو یہ تو نہیں الگ سے کوئی اجر نہیں بتایا گیا اس کا کہ آپ حالت وضو میں رہیں گے تو آپ کو یہ فلاں فلاں اجر ملے گا, لیکن چونکہ آپ باوضو تھے تو باوضو ہونا ایک ایسا پاکیزہ احساس ہے جس کی وجہ سے انسان بہت سارے گناہوں سے بچا رہتا ہے, دور رہتا ہے, تو آپ کو پھر اس کی وجہ سے اس حالت وضو میں رہنے کی وجہ سے ہو سکتا ہے اجر ملے. اور ویسے بھی جیسے میں نے ابھی بتایا کہ امام بخاری نے ثابت کیا ہے کہ بغیر نماز کے بھی وضو کر کے رہنا اچھی بات ہے, اچھی عادت ہے, یہ بھی ثواب کا کام ہے. تو انشاءاللہ ضرور اللہ تعالیٰ رحیم و کریم ہے, وہ ضرور ہم کو نوازے گا اس کے اجر سے. حدیث کی کتابوں میں یہ بات ہم کو ملتی ہے کہ جس نے وضو پر وضو کیا اس کے لیے اور اجر ہے, یعنی آپ کو وضو تو آپ باوضو تھے لیکن آپ نے اور وضو کر لیا تو اور اجر ملے گا, لیکن آپ اسی وضو سے بغیر کسی کراہت کی نماز پڑھ سکتے ہیں, نماز رہے گی. جیسے کہ رسول اکرم سے خود ثابت ہے کہ آپ نے فتح مکہ کے دن پوری 4 نمازیں ایک ہی وضو کے ساتھ پڑھی, اور بعض روایت کے مطابق پوری 5 نمازیں ایک وضو کے ساتھ پڑھی. تو اگر آپ کو وضو نہیں ٹوٹا ہے تو آپ کی نماز بالکل ہو جائے گی اور وہ ویلڈ ہوگی. ہاں آپ کی دلی خواہش ہے, آپ کا دل نہیں مانتا تو آپ فریش وضو کر سکتے ہیں, کوئی حرج نہیں ہے, اس پر بھی اجر ہے انشاءاللہ. پانی کے مسائل, جیسے کہ پانی ہی ہے جس کی وجہ سے ہماری تمام طہارتیں ہوتی ہیں اور ہر چیز ہم صاف ستھری رکھتے ہیں, تو پانی کے مسائل سب سے پہلے ہیں, اور ہر حدیث کی کتاب میں آپ کو پانی کے مسائل ہی پہلے نظر آئیں گے. تو پانی کی ایک خاص خاصیت ہے, اصل میں ایک خاص بات ہے کہ پانی خود پاک ہے, اٹ سیلف وہ پاک ہے, اور پاک کرنے والا بھی, یعنی اس کی کوالٹی یہ ہے کہ وہ دوسری گندگی اور نجاست کو بھی پاک کر دیتا ہے. سبحان اللہ, کتنا اللہ تعالیٰ کا شکر احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے اتنی بڑی نعمت دی ہے پانی کی. تو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک آدمی نے رسول اکرم سے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, ہم سمندر کا سفر کرتے ہیں تو تھوڑا سا پانی ساتھ لے جاتے ہیں, اگر اس سے وضو کر لیں تو پیاسے رہ جائیں, کیا ہم سمندر کے پانی سے وضو کر سکتے ہیں؟ آپ نے فرمایا, سمندر کا پانی پاک ہے اور اس میں مرا ہوا جانور, مچھلی یعنی جتنے بھی جانور ہیں, آپ نے مرا ہوا جانور کہا تھا, صرف مچھلی نہیں کہا تھا, وہ بھی حلال ہے. سبحان اللہ, ایک سوال کے دو جواب مل گئے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم پر کتنا بڑا احسان ہے کہ انہوں نے ہمارے لیے کتنی چیزوں کو آسانی کے ساتھ ہمارے لیے فراہم کر دیا, اور صحابہ نے بھی وہ احادیث یاد رکھی ہیں الحمدللہ. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ جو بہتا ہوا پانی ہے آپ اس سے وضو کر سکتے ہیں, جو ٹھہرا ہوا پانی ہے کیونکہ اس میں ہو سکتا ہے کسی نے گندگی کر دی ہے تو اس سے وضو کرنا منع ہے, لیکن بہتے ہوئے پانی سے وضو کر سکتے ہیں. اور پاک چیز پانی کا رنگ یا ذائقہ یعنی ٹیسٹ دونوں بدل دے تب بھی پانی پاک ہی رہتا ہے. جیسے مثال کے طور پر پانی صاف ستھرا تھا, آپ نے اس کے اندر انک ڈال دی, یا آپ نے آٹا گوندھا تو ہاتھ اپنے اسی برتن میں دھو لیے تو آٹے کی وجہ سے وہ پانی گدلا سا ہو گیا. تو چونکہ آٹا پاک ہے وہ کوئی نجس چیز نہیں ہے, انک جو ہے وہ بھی پاک ہے, اس وہ بھی کوئی نجس چیز نہیں ہے, تو جب تک کہ کوئی نجس چیز نہیں گر جاتی پانی میں تب تک کہ وہ پانی پاک ہی رہتا ہے. جب تک کہ کوئی نجاست نہ گرے, یعنی اگر نجاست گر جاتی ہے پانی میں تو اس وقت وہ پانی پھر نجس ہو جائے گا. ادروائز اگر اس میں کوئی بھی چیز گرے جس کی وجہ سے رنگ چینج ہو اور وہ نجس نہ ہو تو وہ پانی پاک ہی رہے گا. جیسے کہ ام ہانی رضی اللہ عنہ فرماتی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور میمونہ رضی اللہ عنہ نے ایک ٹب کے پانی سے غسل کیا, پانی میں گوندھے ہوئے آٹے کا اثر تھا, یعنی جو لگن جو برتن تھا اس میں پہلے آٹا گوندھا گیا تھا, اب اس کو اچھی طرح دھوئے بغیر کیا کیا گیا, اسی میں غسل کا پانی ڈال دیا گیا اور اسی سے رسول اکرم نے غسل کیا جنابت کا غسل. تو اس سے کیا پتہ چلا کہ اگر پانی گدلا ہو جائے ہلکا سا, جیسے بعض وقت آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو نل آتے ہیں انڈیا پاکستان میں تو نل کا سسٹم ہے نا شاید جو گورنمنٹ کی طرف سے نل آتے ہیں, تو کبھی کبھی پانی گدلا سا آتا ہے, تو جب تک آپ شیور نہ ہو اس میں گندگی نہ گری ہو تو وہ پانی پاک ہی رہے گا, آپ اسے دوسری ناپاکی صاف کر سکتے ہیں. تو پانی کی خاص کوالٹی ہے کہ وہ خود بھی صاف ہے اور دوسری چیزوں کو بھی صاف کرنے والا ہے. جب تک اس میں نجاست نہ گر جائے تب تک وہ صاف ہی رہے گا, پاک ہی رہے گا, کیونکہ ہمارے پر ایکچولی بہت ہی زیادہ یعنی اتنی خود ساختہ پابندی اپنے اوپر لازم کر لی گئی ہیں. جیسے ہم بچپن سے پہلے دیکھتے آئے تھے دادی کے زمانے میں کہ کھلی اگر بکیٹ رہ گئی یا کوئی برتن تھا جس میں کھلے میں پانی رہ گیا اور اس کے اوپر کچھ کور نہیں تھا, جیسے کوئی ڈھکن نہیں تھا وہ پانی پر, تو اسے وضو ہی نہیں کرتے تھے. جو پینے کا پانی ہوتا ہے جو کور ہوتا ہے اور جس میں ذرا سا بھی ہاتھ نہ ڈوبے کوئی انگلی بھی نہ ڈوبے, بس وہی پانی سے وضو کیا جاتا ہے. تو یہ تو بہت زیادتی ہو گئی. جو ایک بکیٹ میں آپ نے پانی بھر کے رکھا ہے, اگر برتن دھونے کے لیے آپ نے پانی رکھا تھا تو اسی پانی سے آپ وضو کر سکتے ہیں, نو پرابلم, کوئی حرج نہیں ہے. اس میں اگر برتن دھونے کے کچھ چھینٹے بھی اڑے تھے تو کھانے کی چیزیں تھیں نا, اس کے چھینٹے اڑے ہوں گے. تو جب تک گندگی نہیں گر جاتی پانی میں تب تک وہ پانی پاک ہی ہے, جب گندگی گر جائے گی تب وہ ناپاک ہوگا. تو آپ کھلے پانی سے بھی وضو کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے, آئی بات سمجھ میں. اور اس طرح سے بلی کا جھوٹا بھی ناپاک نہیں ہوتا, یعنی اگر کوئی برتن میں جس میں پانی رکھا تھا وضو کرنے کے لیے اس میں بلی نے منہ ڈال دیا ہو تب بھی وہ پانی پاک ہی رہے گا. اور ہسبینڈ وائف دونوں بیک وقت ایک ہی برتن کے پانی سے وضو کر سکتے ہیں, یعنی ایک دوسرے کو ہاتھ ٹچ ہو سکتا ہے, اگر اس میں ہاتھ ڈبویا تھا ہسبینڈ نے اور وائف بھی اس میں ہاتھ ڈبو دے تو کوئی حرج نہیں ہے. عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میں اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی برتن سے وضو کرتے حالانکہ اس پانی سے بلی بھی پی چکی ہوتی, سوچیں آپ. اور ابو قتادہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم نے بلی کے بارے میں فرمایا یہ ناپاک نہیں بلکہ تمہارے پاس گھروں میں آتی جاتی رہتی ہے, ٹھیک ہے. تو اس سے کیا پتہ چلا کہ اگر بلی کسی پانی میں منہ ڈال دے تو وہ پانی پاک ہی رہے گا, اور اگر آپ ہاتھ ڈبو کر بھی وضو کر رہے ہیں وہ پانی سے تو بھی وہ پانی پاک ہی ہے. ایون استعمال شدہ پانی میں نجاست نہ پڑی ہو تو پانی پاک ہی رہتا ہے. جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کہتے کہ میں بیماری کی وجہ سے بے ہوش تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری بیمار پرسی کے لیے تشریف لائے, آپ نے وضو کیا اور وضو سے بچا ہوا پانی مجھ پر ڈال دیا تو مجھے ہوش آ گیا. تو اس سے کیا پتا چلے کہ اگر اس میں یا تو ہاتھ ڈبوئے تھے یا پھر اس پانی سے منہ دھو کر وہ پانی نیچے جمع کیا تھا, تو منہ دھونے سے کوئی ہمارے منہ پر نجاست تو نہیں لگی ہے, تو لہٰذا اگر منہ دھونے سے پانی آپ نے نیچے کسی بکیٹ میں جمع کر لیا تو وہ پانی ابھی بھی پاک ہی ہے سمجھ, اور پانی میں نجاست شامل ہو جائے تو پھر وہ ناپاک ہو جاتا ہے. جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے پانی میں پیشاب کرنے سے منع فرمایا ہے, ٹھیک ہے, کیونکہ کھڑا پانی پھر کیا بہے گا نہیں تو اس میں گندگی شامل ہو جائے گی, نجاست نکلے گی نہیں, بہے گی نہیں, تو اسی لیے کھڑے پانی میں پیشاب کرنے سے منع کیا گیا ہے. اب یہاں پر آپ دیکھیں کہ چھوٹے موٹے جو اختلافات ہوتے ہیں تو یہ جائز ہیں کوئی بھی فقہی مسائل میں. تو اختلافات کا مطلب یہ نہیں کہ کوئی ایک دوسرے کے خلاف ہے جو علماء ہیں, نہیں, اختلافات کا مطلب آسانی ہے, تنگی سے نکالنا ہے. اور یہ صحابہ کے زمانے سے چلا جا رہا ہے کہ خود صحابہ میں الگ الگ آرا رکھنے والے لوگ تھے, یعنی جو ڈفرینسز تھے اوپینین کے وہ صحابہ میں بھی موجود تھے کہ ابو ہریرہ کے کچھ اور فتویٰ ہوتے, ابن مسعود کے کچھ اور ہوتے, عائشہ رضی اللہ عنہ کا کچھ اور فتویٰ ہوتا, ابن عباس کا کچھ اور فتویٰ ہوتا, اور جبکہ وہ سارے فتوی اپنی جگہ بالکل درست اور صحیح ہوتے, ٹھیک ہے. تو کیوں؟ کیونکہ یہ امت کی آسانی کے لیے رکھا گیا ہے کہ ایک مسئلے کے دو حل بھی ہو سکتے ہیں. تو یہ بات آپ ہمیشہ یاد رکھیں کہ ہم فقہ پڑھ رہے ہیں. تو وہ پانی جس میں چھینٹے اڑے ہوں اور وہ ابھی پاک ہی ہو, کوئی نجاست نہ گری ہو اس میں, برتن دھونے کے چھینٹے پڑ گئے ہوں, یعنی آپ نے اس میں ہاتھ ڈال دیا ہو دھونے کے لیے, ہاتھ ہی سے پانی لے لیا ہو, تو کیا اس سے وضو کیا جا سکتا ہے؟ تو جی ہاں, بالکل کیا جا سکتا ہے وضو, کیونکہ وہ ابھی صاف ہے, چاہے اس کا رنگ بدلے چاہے اس کا ذائقہ بدلے, اس میں نجاست نہیں گری ہے تو پانی صاف ہی ہے, لہذا اس سے وضو کیا جا سکتا ہے. اب یہ تھے آپ کے پانی کے مسائل. یہاں تک برتن کے پانی سے غسل کیا تھا, ایک ساتھ غسل کیا تھا, ٹھیک ہے. تو ہسبینڈ وائف ساتھ میں غسل کر سکتے ہیں, پہلی بات تو یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ ایک پانی سے پہلے رسول اللہ غسل کر چکے, اس میں جو بچا ہوا پانی تھا تب میں اسی پانی سے عائشہ رضی اللہ نے غسل یہ وضو کر لیا. تو اسی طرح ہم بھی کر سکتے ہیں کہ اگر پہلے ٹب میں کوئی پانی تھا اس میں سے آدھے پانی میں کسی نے غسل کر لیا, اب آدھا پانی بچا تو چاہے بچے ہوں یا شوہر, وہ اس سے غسل یہ وضو کر سکتے ہیں. میں نے ابھی بتایا نا کیونکہ ہمارے یہاں پر خود ساختہ باتیں بہت مشہور ہیں اور اسی کو کلیئر کرنے کے لیے میں نے اتنی لمبی ڈیٹیل بات بتائی کہ کھلی بکیٹ میں پانی ہوتا ہے تو اس سے وضو نہیں کرتے ہیں, یا برتن دھونے والے پانی سے وضو نہیں کرتے ہیں کہ اس میں ٹھیٹوڑے ہوں گے, یا غسل والے پانی سے وضو نہیں کرتے. تو یہ خود ساختہ پابندی ہم نے ایکسٹرا اپنے اوپر لاد لی ہے اور اسی لیے تو دین کو مشکل بنا دیا ہے, جبکہ دین بہت آسان ہے ہمارا الحمدللہ. اس کے بارے میں علماء کرام نے دو تین رائے دی ہے کہ اگر کامن باتھ روم ہے آپ کا, وہیں نہانے کا بھی اور وہیں ٹب جو آپ کا کموڈ بھی ہے, تو جیسے پہلے زمانے میں کیا ہوتا تھا کہ پہلے نہ فلش سسٹم تھا نہ ایسی کوئی سیٹ ہوتی تھی, پہلے گندگی کا مطلب تھا کہ گندگی وہیں پڑی ہوتی تھی اور اس کو بہانے کے لیے نہ کوئی پانی ہوتا تھا نہ ہی اس کو ختم کرنے کے لیے کوئی چیز ہوتی تھی اور وہ وہاں پڑی رہتی تھی, تو اس لیے منع کیا گیا تھا. آج کل تو ہم جو واش روم ہم استعمال کرتے ہیں تو وہ اتنا بہترین صفائی والا ہوتا ہے کہ آٹومیٹک فلش سسٹم ہے, پانی بہا کر وہ گندگی چلی جاتی ہے, یا پھر وہ اس کا کموڈ کا کور ہوتا ہے سمجھے. تو جب آپ کموڈ کو کور کر دیتے ہیں تو مطلب وہ گندگی کا منہ بند ہو گیا, تو آپ بسم اللہ کہہ سکتے ہیں اور صرف بسم اللہ کہیں گے. یا دوسرا یہ بھی ہو سکتا ہے اس کا طریقہ کار کے جیسے اتنا یعنی چھوٹے چھوٹے گھر ہیں آج کل, تو آپ باتھ روم کے دروازے سے ایک منٹ ایک سیکنڈ کے لیے باہر آئیں, بسم اللہ کہہ دیں اور پھر واپس جا کر وضو کرنا شروع کر دیں, کیونکہ سنک وہیں دروازے کے پاس ہی ہوتا ہے نا واش بیسن, تو اس طرح سے کریں. تو یہ طریقے دونوں تینوں طریقے جائز ہوگی, ٹھیک ہے. جمعہ کے غسل کے بارے میں ہے نا جو ڈفرنٹ اوپینین ہم کو ملتے ہیں, ایون صحابہ کے, عثمان رضی اللہ عنہ کا الگ اس کے بارے میں فتویٰ ہے, علی رضی اللہ عنہ کا الگ ہے, عائشہ رضی اللہ عنہ کا الگ ہے, اور الحمدللہ سب امت کی آسانی کے لیے. تو اسی لیے بعض کتابوں میں لکھا ہوتا ہے کہ جمعہ کا غسل مسنون ہے, بعض میں لکھا ہوتا ہے کہ جمعہ کا غسل فرض ہے, بعض میں لکھا ہوتا ہے کہ جمعہ کا غسل واجب ہے. تو یہ جو ڈفرنسز ہم کو نظر آ رہے ہیں وہ اس لیے نظر آ رہے ہیں کہ کوئی یعنی اس میں رسول اکرم نے بالکل حکم نہیں دیا تھا کہ کرنا لازم اور کمپلسری ہے. تو اگر آپ جمعہ کے دن غسل کرتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے, یہ پسندیدہ میں آئے گا اور اس کا اجر ملے گا. لیکن اگر آپ جمعہ کے دن غسل نہیں کرتے تو کوئی حرج نہیں ہے, اس میں کوئی پابندی ہے کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ نے کرنا تھا تبھی آپ کی نماز ہوگی, ایسا ضروری نہیں ہے. بغیر غسل کے بھی جمعہ پڑھا جا سکتا ہے, لیکن کرنا افضل مسنون اور مستحب ہے. تو اگر آپ چاہے تو باڈی بات لے لیں, چاہے تو آپ سر سے بات لے لیں, کوئی حرج نہیں ہے. اگر اس کا پورا ہی جو یعنی جو کنسٹرکشن تھا جو چیز تھی وہ چینج کر دیا اور وہاں پر آپ گندے فارغ نہیں ہو رہے, وہاں پر اب اس سے جو بھی ایزا دینے والی چیزیں ہیں, یعنی اب وہ باتھ روم نہیں ہے بلکہ سٹور ہے, اور وہاں پر نہ باتھ روم کے لیے آپ جاتے ہیں نہ فراغت حاصل کرتے ہیں, تو چونکہ وہ سٹور بن چکا ہے تو آپ وہاں پر سب کچھ کر سکتے ہیں, نو پرابلم. وہی میں نے ہم کو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بارے میں ان کی سیرت جب ہم پڑھتے تو ہم کو پتہ چلتا کہ ابو بکر صدیق بہت ہی زیادہ کثرت سے اللہ کا ذکر کرتے تھے, تو اتنا ان کے زبان پر اللہ کا ذکر جاری رہتا تھا کہ ان سے وہ بند ہی نہیں ہوتا تھا. تو کہا جاتا تھا کہ وہ جب وہ باتھ روم جاتے تھے یا واش روم جاتے تھے حاجت کے لیے تو اپنی زبان کو دانتوں میں پکڑ لیتے تھے تاکہ وہ ذکر سے ان کی زبان بند رہے. لیکن اگر غلطی سے کسی کی زبان سے ذکر ہو جاتا ہے باتھ روم میں تو کوئی حرج نہیں ہے, کوئی اس میں سے گناہ کی بات نہیں ہے, لیکن چونکہ اللہ کا ذکر اچھی جگہ کرنا چاہیے تو اس وجہ سے کہا گیا کہ اللہ کا ذکر پاکیزہ جگہوں پر یا پاک جگہوں پر کرو, وہ گندگی کی جگہوں پر نہ کرو. لیکن اگر غلطی سے نکل جاتا ہے زبان سے اللہ کا ذکر تو اس میں کوئی گناہ نہیں ہے. تلاوت کے بارے میں ہم پڑھتے ہیں کہ اگر آپ دل میں کوئی چیز پڑھتے ہیں تو وہ تلاوت میں یا پڑھنے میں کاؤنٹ نہیں ہوگی. تو نیت تو دل میں ہوگی, آپ کی نیت کے کوئی الفاظ نہیں ہے, تو بسم اللہ بہتر ہے کہ بسم اللہ یعنی بسم اللہ ادا ہی نہیں ہوگا جب تک کہ آپ اپنے ہونٹ نہیں ہلائیں گے یا اپنی جو بھی آرٹیکولیشن پوائنٹ ہوتا ہے کسی بھی مخرج کا لیٹر کا, تو جب اس کو اس کے مخرج سے آپ ادا نہیں کریں گے تو پھر وہ ادا ہی نہیں ہوگا. اچھا ایک اور بات ذہن میں رکھیں, جیسے میں ہمیشہ اپنے اسٹوڈینٹس کو یہ بات شروع میں ہی بتا دیتی ہوں کہ جیسے جو ڈفرنٹ فتاوا ہوتے ہیں یا ڈفرنسز آف اوپینین جو ہوتے ہیں تو ایکچولی یہ بھی ہمارے لیے ایک طرح سے رحمت ہے امت کے لیے کہ ہمارے علماء نے مختلف فتاوا دی اور دونوں اپنی جگہ درست ہو سکتے ہیں. جیسے کہ امام مالک کے نزدیک جو پانی اگر نجس ہو جائے گا تو کتنی کوانٹیٹی والے پانی میں نجاست گری تو اس وقت آپ اس کو پھینک سکتے ہیں اور اسے وضو نہیں کر سکتے, اور امام ابو حنیفہ کے نزدیک کتنی کوانٹیٹی والا پانی ہے جس وقت اس میں کوئی نجاست گر جائے تو آپ اس کو پھینک سکتے ہیں, اس کو استعمال نہیں کر سکتے, اسے وضو نہیں کر سکتے. تو دونوں کے نزدیک بہت الگ الگ فرق ہے. تو اب دیکھیں کہ جیسے امام مالک نے مدینہ میں رہ کر فتویٰ دیا تھا, تو امام مالک کا جو فتویٰ ہے کہ اگر یعنی بہت زیادہ پانی ہو اور اس میں نجاست گر جائے تو وہ کہتے ہیں کہ اس کو پھینکنے کی ضرورت نہیں ہے, وہ نجس نہیں ہوگا کیونکہ کوانٹیٹی زیادہ ہے. اور امام ابو حنیفہ کہتے ہیں کہ اگر اتنے پانی میں بھی اگر نجاست کی جائے تو اس کو پھینک دو اور دوسرا پانی یوز کرو. تو آپ دیکھیں کہ دونوں کے جو فتویٰ اگر مختلف ہیں تو الحمدللہ یہ ہماری آسانی کے لیے ہیں پہلی بات. اور دوسری بات یہ کہ جس وقت امام مالک فتویٰ دے رہے تھے تو ان کے سامنے مدینہ کے حالات تھے اور مدینہ میں پانی کی بہت کمی تھی, بہت کم کنویں تھے وہاں پر, ویل بہت کم تھے, کوئی ندی نالا کوئی دریا نہیں بہہ رہا تھا وہاں پر, کوئی ریور نہیں تھی وہاں پر, کوئی سمندر نہیں تھا مدینہ کے آس پاس, اور پانی کی بہت قلت ہوا کرتی تھی وہاں پر, اور بہت دور دراز سے کنویں سے پانی کھینچ کر لانا پڑتا تھا, کوئی معمولی بات نہیں تھی. تو امام مالک نے اس لیے جو فتویٰ دیا وہاں کے حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے فتویٰ دیا کہ بلا وجہ پانی کو پھینکنے کی ضرورت نہیں ہے, اگر نجاست گر جاتی ہے پانی میں اور اگر وہ کوانٹٹی میں اتنا اتنا پانی ہے تو وہ اس میں پھیل جائے گا تو اتنا نقصان نہیں دے گا, ٹھیک ہے. اور جب امام ابو حنیفہ فتویٰ دے رہے تھے تو ان کے سامنے وہاں دریائے نیل اور فرات بہہ رہے تھے, کیونکہ وہ یہاں عراق کے رہنے والے تھے اور یہاں پر دریا ہی دریا تھے ہر طرف, تو پانی کی کوئی کمی نہیں تھی, پانی کی فراوانی تھی الحمدللہ. تو اس لیے جو ہمارے علماء نے جو فتویٰ دیا ہے تو بعض اوقات ایک فتویٰ کہیں پر ویلڈ ہوتا ہے اور وہ زیادہ قابل قبول ہوتا ہے, اور بعض اوقات کوئی دوسرا فتویٰ ویلڈ زیادہ ہوتا ہے اور زیادہ قابل قبول ہوتا ہے. تو الحمدللہ یہ ہماری آسانی کے لیے ہے, تو اس کو اس کی وجہ سے فقہ کو مشکل مت سمجھیے. اور یہ صرف عام چیزوں میں ہے, جو روزمرہ کی چیزیں ہیں ہماری اس میں ہے, کوئی عقیدے میں اور فرائض میں کہیں پر کوئی کمی بیشی نہیں کی گئی یا کوئی کمپرومائز نہیں کیا گیا, ٹھیک ہے جی. رفع حاجت کے مسائل ہم دیکھ لیتے ہیں, اس کے بعد ہم کلوز کریں گے, اگر پورا ہوا تو ٹھیک ہے چیپٹر, ورنہ ہم جتنا ہو سکا اتنا دیکھیں گے اپنے ٹائم میں. رفع حاجت کے مسائل یعنی جو ہم واش روم جاتے ہیں, جو ہمیں حاجت ہوتی ہے واش روم جانے کی, اس کو دور کرنے کے جو بھی مسائل ہیں کہ کیسے ہم اس سے فارغ ہو سکتے ہیں یا کس طرح سے نجاست سے پاکی حاصل کر سکتے ہیں. بیت الخلاء مطلب واش روم, ٹوائلٹ بھی آپ کہہ سکتے ہیں, اس میں داخل ہونے اور نکلنے کی جو مسنون دعا ہمیں سکھائی گئی کہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث. اور انس رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ رسول اکرم جب بیت الخلاء میں داخل ہوتے تو فرماتے یہی دعا کہ یا اللہ میں ناپاک جنوں اور جننیوں سے تیری پناہ مانگتا ہوں. تو اس کو پڑھنے کا طریقہ یہ ہوگا کہ آپ لیفٹ پیر جب اندر رکھنے والے ہوں گے اس سے پہلے ہی آپ یہ دعا پڑھ لیں گے, ٹھیک ہے. تو لیفٹ پیر اندر رکھ کر آپ داخل ہوں گے, اور جب باہر نکلیں گے تو دایاں پیر پہلے باہر رکھیں گے, اور غفرانک پڑھیں گے. غفرانک کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے جس نے ہم کو ایزا دینے والی چیزوں سے نجات دی. واقعی میں آپ سوچیں کہ جس کا پیشاب رک جاتا ہے, آپ دیکھیں کتنی تکلیف دہ سچویشن میں ہوتا ہے وہ شخص, کہ تھیلی لگانی پڑتی ہے پیشاب کی, پیٹ پھول جاتا ہے, کتنی تکلیف ہوتی ہے پیشاب رک جانے کی وجہ سے. تو یہ جو بھی ہمارے جسم سے جو خارج ہوتی ہیں, تو الحمدللہ سے ہمارے لیے کتنی آسانی ہے. جو ہمارا ڈائجسٹو سسٹم ہے الحمدللہ یہ بھی اللہ تعالیٰ کا بہت ہی بڑا یقینی معجزہ کہہ سکتے ہیں اللہ کی طرف سے. اور کیسے اللہ تعالیٰ نے یہ نظام ہمارے جسم کے اندر قائم دائم رکھا ہے الحمدللہ, اور کیسے وہ اپنے آپ سب کام کر رہا ہے, یہ بھی اللہ تعالیٰ کا بہت ہی احسان ہے ہم پر. تو کبھی ان لوگوں سے پوچھ کر دیکھیں جن کو ایک دن یا کچھ دن تک یہ ایزا دینے والی چیزوں سے نجات نہیں ملتی, یعنی پیشاب رک جاتا ہے یا کچھ بھی اور رک جاتا ہے ان کا. تو بہرحال ہم واش روم سے واپس آتے وقت بھی دعا پڑھیں گے کہ یا اللہ میں تیری بخشش چاہتا ہوں. جب باہر ہم نکلیں گے تو بیت الخلاء غفرانک پڑھیں گے ہم. بیت الخلاء میں اللہ تعالیٰ کے نام والی کوئی چیز ساتھ نہیں لے جانی چاہیے. انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب بیت الخلاء میں جانے کا ارادہ فرماتے تو اپنی انگوٹھی جس پر محمد رسول اللہ لکھا ہوا تھا اتار دیا کرتے تھے, ٹھیک ہے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ کوئی ایسے نام اللہ تعالیٰ کے یا اللہ کے ذکر کی چیزیں جو لکھی ہوئی ہیں وہ بھی ہم کو واش روم میں نہیں لے جانا چاہیے. جیسے کچھ لوگ لاکٹ پر لکھاتے ہیں نا, لکھواتے ہیں, یعنی ایک فیشن سا بن گیا ہے کہ آیت الکرسی لکھی ہوئی ہے گولڈ کی چین اور لاکٹ پر, یا اللہ تعالیٰ کا کوئی نام لکھا ہے. تو یہ چیز اگر ہو تو واش روم جاتے وقت اس کو اتار دینا چاہیے. اور یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ رسول اکرم نے اصل میں ایک انگوٹھی بنوائی تھی اسپیشلی, کیونکہ جو غیر مسلم بادشاہوں کو جو خطوط لکھنے تھے تو غیر مسلم بادشاہ کبھی بھی بغیر سیلڈ کا یا مہر لگاوا, بغیر مہر لگاوا خط نہیں پڑھا کرتے تھے. تو رسول اکرم نے چونکہ ان کی طرف خطوط بھجوائے تھے تو اس کے لیے ایک مہر کی ضرورت تھی کہ کوئی مہر لگائی جائے, کوئی اسٹمپ لگایا جائے. تو اسٹمپ بنوایا گیا تھا یہ لکھ کر, محمد الرسول اللہ اس پر لکھا ہوا تھا. تو خط پر مہر لگوانے کے لیے انگوٹھی بنوائی تھی آپ نے. پھر کھلے میدان میں رفع حاجت کے وقت منہ یا پیٹ قبلے کی طرف نہیں کرنی چاہیے, البتہ طہارت خانے کے اندر یعنی دیوار کی اوٹ میں ایسا کیا جا سکتا ہے, ٹھیک ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی آدمی رفع حاجت کے لیے بیٹھے تو منہ یا پیٹ قبلے کی طرف نہ کرے, لیکن یہ کب, جب کھلے میدان میں ہو. اگر آپ کی چار دیواری بنی ہوئی ہے واش روم کے لیے تو پھر آپ رخ کی در بھی ہو سکتا ہے, کوئی حرج نہیں ہے. جیسے کہ عبداللہ بن عمر فرماتے کہ میں اپنی بہن حفصہ رضی اللہ عنہ کے گھر کی چھت پر چڑھا تو میں نے رسول اکرم کو دیکھا، وہاں پر ایک طرف واش روم بنا ہوا تھا آپ کا چھوٹا سا، کہ رفع حاجت کے لیے آپ نے بیٹھے ہوئے دیکھا، اور آپ کا منہ شام کی طرف اور پیٹھ قبلے کی طرف تھی، تو اسی کا پتہ چلے کہ دیوار کی اوٹ تھی، تو اس وجہ سے آپ کی پیٹھ قبلے کی طرف تھی۔ تو اگر دیوار بنی ہوئی ہو تو اس صورت میں پیٹھ یا رخ کدھر بھی ہو سکتا ہے، لیکن اگر کھلے میدان میں ہو تو پھر پیٹھ یا چہرہ قبلے کی طرف نہیں آنا چاہیے۔ پھر رفع حاجت کی ایک شرمگاہ کو دائیں ہاتھ لگانا منع ہے، یعنی رائٹ ہینڈ، اور دائیں ہاتھ سے استنجا کرنا بھی منع ہے، یعنی رائٹ ہینڈ سے آپ وہ گندگی کو صاف نہیں کر سکتے۔ استنجا یعنی ہاتھ سے جب رب کر کے دھوتے ہیں، گھس کر دھوتے ہیں گندگی کو صاف کرنے کے لیے، اس کو استنجا کہتے ہیں، یعنی جو پرائیویٹ پارٹ ہے اس کو ہاتھ لگا کر دھوتے ہیں۔ تو ابو قتادہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پیشاب کرتے وقت کوئی آدمی پیشاب کی جگہ کو دائیں ہاتھ سے نہ چھوئے، نہ ہی دائیں ہاتھ سے استنجا کرے، اور نہ ہی کوئی چیز پیتے وقت برتن میں پھونک مارے۔ سبحان اللہ، ایک حدیث میں تین تین باتیں ہم کو پتہ چل گئیں۔ تو اس لیے دائیں ہاتھ لگانا بھی منع ہے شرمگاہ کو، اور نہ ہی اس سے استنجا کیا جا سکتا ہے، یعنی دھویا جا سکتا ہے، اور نہ ہی کوئی چیز میں پھونک ماری جا سکتی ہے، کیونکہ جو خراب جراثیم ہوتے ہیں وہ نکلتے ہیں، اس لیے منع کیا گیا ہے۔ اور طہارت دائیں ہاتھ سے شروع کرنی چاہیے، اگر آپ وضو کر رہے ہوں یا جو بھی اچھا کام کرے تو اس کو دائیں ہاتھ سے شروع کرنا چاہیے۔ تو طہارت یعنی وضو کے وقت یا کوئی اور کام کرتے وقت رائٹ ہینڈ استعمال کریں، لیکن نجاست صاف کرنے کے لیے بائیں ہاتھ یعنی لیفٹ ہینڈ استعمال کریں۔ عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وضو کرنے، کنگھا کرنے اور جوتا پہننے میں دائیں طرف سے آغاز پسند فرمایا کرتے تھے۔ ٹھیک ہے، تو اچھے کاموں کے لیے رائٹ ہینڈ استعمال کریں۔ پھر راستے اور سائے کی جگہ میں رفع حاجت کرنا منع ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگو لعنت کے دو کاموں سے بچو۔ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لعنت کے وہ دو کام کون کون سے ہیں؟ آپ نے فرمایا، لوگوں کی گزرگاہ یعنی جو راستہ ہوتا ہے، اور سایہ دار جگہ یعنی جہاں درخت وغیرہ لگے ہوتے ہیں اس کے نیچے، یعنی وہاں پر رفع حاجت کرنا منع ہے، یہ لعنت والے کام ہیں۔ ٹھیک ہے، تو محلوں میں، خاص طور سے جو مسلمان محلوں میں یا کبھی سفر پر جاتے ہیں یا پکنک پلیس وغیرہ پر جاتے ہیں، تو یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم خود بھی اس سے بچیں اور بچوں کو بھی تعلیم دے کہ یہ فلاں فلاں جگہ رفع حاجت کرنا منع ہے، کیونکہ اس پر لعنت کی گئی ہے۔ اکثر لوگ درخت کے نیچے اس طرح سے فارغ کرواتے ہیں، تو یہ بالکل غلط ہے، کیونکہ بعض لوگ کیا کرتے ہیں، درخت کے نیچے ہی سایہ ہوتا ہے تو وہاں پر آ کر لیٹتے ہیں، بیٹھتے ہیں، آرام کرتے ہیں، تو ایسی جگہوں پر رفع حاجت کرنا منع کیا گیا ہے۔ اور استنجا کرنے کے لیے مٹی کے کم از کم تین ڈھیلے یا پانی استعمال کرنا چاہیے۔ گوبر اور ہڈی سے استنجا کرنا منع ہے۔ انس رضی اللہ عنہ فرماتے کہ رسول اکرم جب قضاء حاجت کے لیے تشریف لے جاتے تو میں اور میری عمر کا ایک دوسرا لڑکا پانی کا لوٹا اور برچھی اٹھا کر آپ کے ساتھ جاتے، رسول اللہ رفع حاجت کے بعد پانی سے طہارت کرتے تھے۔ تو اس سے کیا پتہ چلتی ہے، بہتر ہے کہ پانی سے طہارت حاصل کی جائے، اور جیسے باہر لڑکے وغیرہ ہیں، مرد حضرات ہیں، تو اگر کہیں ایسی جگہ پانی جہاں نہ ملے اور صرف پیشاب کے لیے جانا ہو، تو اس صورت میں مٹی کے جو ڈھیلے ہوتے ہیں اس سے پاکی حاصل کی جا سکتی ہے، کیونکہ مٹی میں بھی وہ خاصیت ہے جو پاک کر سکتی ہے۔ پانی سے طہارت حاصل کرنا مسنون ہے، پسندیدہ ہے، لیکن اگر مجبوری کی وجہ سے مٹی سے کرنا پڑے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ سلمان فارسی رضی اللہ عنہ سے مذاق اڑاتے ہوئے کہا گیا، یعنی یہود نے، کہ تمہارے نبی نے تو تمہیں ہر چیز کی تعلیم دی ہے، حتیٰ کہ پیشاب اور پخانہ کی بھی۔ تو سلمان فارسی نے کہا کہ ہاں، رسول اللہ نے ہمیں رفع حاجت کرتے وقت قبلے کی طرف منہ کرنے سے منع فرمایا ہے، استنجا کرتے وقت دایاں ہاتھ استعمال کرنے سے منع فرمایا ہے، تین پتھروں سے کم میں استنجا کرنے سے منع فرمایا ہے، اور اس کے علاوہ گوبر اور ہڈی کے ساتھ استنجا کرنے سے منع فرمایا ہے۔ آپ دیکھیں، انہوں نے اس بات کو برا نہیں مانا، بلکہ اور فخریہ کہا کہ ہاں الحمد للہ، ہمارے رسول نے ہمیں یہ اور یہ تعلیم دی ہے۔ اس سے کیا پتہ چلا کہ اللہ کا شکر احسان ہے کہ رسول اکرم نے ہمارے لیے ایسی تعلیمات چھوڑی جس کی وجہ سے الحمدللہ ہم سیدھے راستے پر چل سکتے ہیں، ہماری عبادتیں بھی قابل قبول ہو سکتی ہیں، اور اللہ کے سامنے بھی ہم سرخرو ہو سکتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق دے۔ بارک اللہ فیکم۔ اس کے بارے میں یہ آتا ہے کہ اگر آپ کو کچھ رفع حاجت درپیش ہو تو اس صورت میں پہلے اس سے فارغ ہو جانا چاہیے تاکہ سکون سے نماز پڑھ سکیں۔ تو اگر تھوڑی بہت دلی سے قضا ہونے کا خطرہ نہیں، تو بہتر ہے کہ واش روم سے آ جایا جائے اور پھر نماز پڑھ لی جائے، کوئی حرج نہیں۔ غسل کرنے کے لیے آپ کے بال بھیگ جاتے ہیں، چاہے اس میں تیل لگا ہو، تو آپ کو شیمپو کرنے کی ضرورت نہیں ہے ہر بار۔ برکاتہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔